اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحه قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات, چند جمعوں سے کچھ نظام حکومت و مملکت اور موجودہ سیاسی مسائل کے بارے میں گفتگو جاری ہے. اس میں ایک طرف تو میں اپنا یہ احساس عرض کر دوں کہ خود میری طبیعت پر یہ چیز کسی قدر گراں گزرتی ہے کہ یہ جو مبارک ساعات ہیں جمعے کی, ان کا جو اصل مصرف ہے اس سے یہ چیزیں کچھ اتنی گہری مناسبت نہیں رکھتی ہیں جتنی کہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات. لیکن یہ بات اصل میں کرنی اس لیے پڑتی ہے کہ ایک تو ہمارا تصور دین اور دنیا کی علیحدگی کا نہیں ہے. اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے کہ اس میں دین اور سیاست یہ ایک وحدت ہے, ناقابل تقسیم. دوسرے, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ یہ مملکت خداداد پاکستان, اس میں کم از کم مجھے ہرگز کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کے لیے واحد بنیاد اس کے استحکام کی دین ہے, اس کے سوا کوئی بنیاد موجود نہیں. لہذا ہمیں ان مسائل پر گفتگو کرنی پڑتی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ, دین تو نام ہے خیر خواہی کا, وفاداری کا, خلوص و اخلاص کا. یہ گویا کہ جوامع الکلم میں سے ہے حضور کا یہ فرمان الدین والنصیحہ, یعنی دین کی روح کیا ہے, خیر خواہی, وفاداری, اخلاص. اب بات قدرے مجمل تھی, لہذا صحابہ نے سوال کیا لمن یا رسول اللہ, حضور کس کی وفاداری, کس کے ساتھ اخلاص, کس کی خیر خواہی. تو اب آپ نے بات پوری کی, للہ ہے. سب سے پہلی تو وفاداری بندہ مومن کی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, خلوص اور اخلاص. ولی کتاب ہی, اور پھر دوسرے درجے میں, دوسرے نمبر پر وفاداری, خیر خواہی, خلوص و اخلاص اللہ کی کتاب کے ساتھ, یہ اس کا کلام ہے, گویا کہ اس کی صفت ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, اس کو تو ذات باری تعالی سے جدا تصور کرنا بھی ایک خاص پہلو سے ہے, ورنہ صفت تو جو موصوف ہوتا ہے اس کی ذات کے ساتھ اس کا ایک لا ینفک تعلق ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والے رسول, اس کے رسول کے ساتھ وفاداری, خیر خواہی, خلوص, اخلاص. چوتھے نمبر پر والے ائمت المسلمین, مسلمانوں میں سے جو بھی صاحب امر ہوں, والی امر ہوں, جو بھی آگے چلنے والے ہوں, امام ہوں, ان کی خیر خواہی, ان کے ساتھ خلوص و اخلاص. ولعامتهم, اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خلوص اور خیر خواہی اور وفاداری کا تعلق. تو بندہ مومن کی زندگی تو اصل میں اس کا ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ الدین والنصیحہ, اور وہ نصیحت کس کے لیے, خلوص اور اخلاص کس کے لیے, للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. تو جو بات بھی کہی جا رہی ہے یا کہی گئی ہے ہرگز اس مغالطے پر وہ مبنی نہیں ہے کہ میرے ان باتوں کے کہنے سے کوئی انقلاب آ جائے گا, کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی, فوراً اس پر توجہ ہو جائے گی. نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ ہر دور میں جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کے گرد کچھ ایک حالہ سا بن جایا کرتا ہے, ایک فصیل کچھ لوگوں کی, ان کے گرد جمع ہو جانے والے لوگ, اور وہ انہی کی سوچ اور انہی کے مشورے اور انہی کی رائے ہوتی ہیں کہ جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ سنتے ہیں توجہ سے, اور انہی پر ان کے فیصلے مبنی ہوتے ہیں. میں نے ابھی دیکھا جناب دولتانہ صاحب کا بیان بھی آیا ہے, وہ بھی کچھ اسی ٹون میں ہے, انٹرویو آیا ہے کہ الیکشن کے لیے فضا سازگار نہیں. جتوئی صاحب کا بیان بھی میں نے سنا ہے, خود نہیں پڑھا, کسی صاحب نے بتایا کہ وہ بھی اسی رنگ میں آیا ہے. تو اب یا تو اس ملک کے ساتھ خلوص و اخلاص کا پیمانہ جو ہے ان کا کچھ مختلف ہے, میرا کچھ مختلف ہے, یا اپنے سوچنے کا انداز ہے, یا کہیں کوئی مفادات ہیں کہ جو انسان کے ویژن کو بلر کر دیتے ہیں, صحیح بات سامنے نہیں آتی. بہرحال جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو بات میرے سامنے ہے وہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی ہے, نہ اس سے پیش نظر کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا ہے, نہ کوئی پولیٹیکل ایمبیشن میں نے اپنے لیے رکھی ہے, نہ کوئی ایجیٹیشن کی بنیاد بنانا ہے, لیکن میں آج پھر عرض کر رہا ہوں پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ اس رائے کے ساتھ شدید اختلاف کرتے ہوئے کہ اس طرح کا ایک تعطل جو ہے سیاسی زندگی کا وہ نہایت خوفناک نتائج پیدا کرنے والا ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. اور صاحب جتنے بھی اس ملک کے ساتھ خلوص اور اخلاص رکھنے والے لوگ ہوں انہیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس بات کو دلائل کے ساتھ آگے پہنچانا چاہیے. آج اس سلسلے کی مجھے آخری گفتگو کرنی ہے, اور وہ ایک خاص مسئلے سے متعلق ہے, وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو مذہبی فرقے ہیں, اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ فرقہ بندی جو ہے یہ اسلامی نظام یا اسلامی قانون, اسلامی نظم مملکت کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو آیا اس کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ یہ بھی جو میں عرض کر رہا ہوں, کسی میں مغالطے میں مبتلا نہیں ہوں, غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں کہ میرے کہنے سے کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی اور لوگ غور کریں گے, لیکن بہرحال جو لوگ یہاں آتے ہیں اگر ان میں سے کسی کے سامنے یہ مسئلہ اپنی اصل اہمیت کے ساتھ آ گیا ہو اور وہ غور کر رہا ہو, تو بجائے اس کے کہ وہ بددل ہو اور مایوس ہو اور اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعتاً اسلام کا نفاذ ممکن نہیں ہے ان فرقوں کے ہوتے ہوئے, تو کم سے کم یہ کہ اس کی جو ایک صورت میرے سامنے آئی ہے اور جس پر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے کچھ تائید بھی ملی, وہ شکل میں آپ کے سامنے رکھوں, ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ گفتگو, کچھ غور و فکر کا ایک رخ جو ہے بعض حضرات کے سامنے آ جائے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی اعتبار سے تو اسلام کسی فرقے کو تسلیم نہیں کرتا. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے ہمارے دین کی کہ فرقہ بندی شرک ہے, اس کو بالکل شرک کے ہم بدل تولا گیا ہے. جیسے ایک حدیث ہے حضور کی, عدلت شہادت حضور بے اشراک باللہ, جھوٹی گواہی دینا شرک کے ہم وزن ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں فرقہ بندی کو بھی شرک قرار دیا گیا ہے, اور حضور کی طرف سے اعلان برات ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شے، اے نبی جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تو اعلان برات ہے فرقہ بندی کے لیے، لہذا کسی درجے میں بھی فرقے کو ایکنالج کر کے بات کرنا یہ اس آئیڈیل سچویشن کے اعتبار سے تو غلط ہے. لیکن میں جو بات آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بحالات موجودہ ہمیں تمام فرقوں کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. اس مسئلے کے حل کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں. ایک نظریاتی اور اصولی سطح پر آپ اس کی نفی کر دیں، لیکن آپ کے نفی کر دینے سے نفی فی الواقع تو نہیں ہوتی. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک وحدت ہو سیاسی اعتبار سے بھی، لیکن فی الواقع تو نہیں ہے. نظریاتی سطح پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحدت ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے اس صدی میں جو سب سے بڑا وحدت ملی کا علم بردار اور خودی خواہ جو اس صدی میں ہوا ہے وہ علامہ اقبال ہے. وحدت ملی کا جس شد و مد کے ساتھ، جس جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے ترانہ الاپا ہے، ان کی شاعری میں جس طریقے سے وہ چیز ابھر کر سامنے آتی ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس صدی میں کوئی اور شخص اس معاملے میں ان کے ہم پلہ ہو. لیکن آئیڈیل لیول پر معاملہ وہ ہے ان کے ہاں، انہیں بھی جو ان کے خطبات ہیں انگریزی زبان میں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں انہیں تسلیم کرنا پڑا ہے پانچویں یا چھٹے خطبے میں جا کر کہ فی الواقع تو امت مسلمہ موجود ہی نہیں ہے، ڈی فیکٹو تو جو موجود ہے وہ مسلمان اقوام ہے. ایک امت ایک ملت نہیں ہے، مسلمان اقوام ہے. اور انہوں نے اس وقت پھر اپنا فوری طور پر جو ایک آئیڈیل سامنے رکھا مسلمانوں کے عملی اعتبار سے، پریکٹیکل آئیڈیل، وہ یہ تھا کہ اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی قائم ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات ہے، عالم اسلام کی ایک وحدت جو ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہونے چاہیے یہ اور بات ہے، ہے یہ دوسری بات ہے، ہو سکتی ہے یا نہیں یہ تیسری بات ہے. فوری طور پر کیا شکل اختیار کی جا سکتی ہے، کیا پریکٹیکیبل صورت ہے، یہ بالکل جدا مسئلہ ہے. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ میری آج کی گفتگو سے یہ سمجھا جائے کہ یہ فرقہ بندی کو ریکگنائز کرنے کی تلقین کر رہا ہے، سرکاری سطح پر ان کو تسلیم کرنے کی تجویز پیش کر رہا ہے. اس طرح تو فرقے جو ہیں اور پختہ ہو جائیں گے اور گہرے ہو جائیں گے، ان کی ایک قانونی اور سیاسی اور دستوری حیثیت مسلم ہو جائے گی. تو یہ مجھے بھی اندیشہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے یقیناً سامنے آئیں گی، لیکن اگر آپ میری پوری گفتگو پر غور کریں گے اس عملی اعتبار سے تو اس کے سوا کوئی صورت موجود نہیں. آئیڈیالزم اپنی جگہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس اتحاد ملی کے لیے جو بنیاد ہے وہ بھی الحمدللہ سامنے ہے. قرآن مجید جو ہے وہ حبل اللہ ہے، لہذا میری بہرحال جو بھی گزشتہ 15 سال کم سے کم جو ہے اس میں بیشتر توانائیاں بیشتر قوتیں اسی کام پر لگی ہیں کہ اس ملت کو پھر اس قرآن کی طرف، حبل اللہ کی طرف لایا جائے. اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، اس کو تھامو مضبوطی سے، حبل اللہ یہ ہے. اور مسلمانوں کی کہ اتحاد کی بنیاد اس کے سوا اور کوئی نہیں، لہذا اس کے لیے اپنی امکانی حد تک سعی کر رہا ہوں. بھائی ہم یہ مسئلہ بڑا عملی ہے، یہ اتحاد ملی کتنا وقت لے گا کہ پھر وجود میں آ جائے، جس کے فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. کیا اسلام کی عملی تنفیذ کو ہم اتنی دیر تک ملتوی رکھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل دوسرے اینگل سے قابل غور ہے. جب میرے سامنے یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ اس ملک کا وجود ناممکن ہے اسلام کے بغیر، جتنا وقت گزرا ہے ہم نے اس ملک کا کے ٹکڑے ہوتے دیکھ لیے، اور مزید اگر اسی طریقے سے اسٹیل میٹ کا عرصہ جو ہے یہ بڑھتا چلا گیا، یہ تعطل جو ہے اور اسلام کو یہاں بالفعل قائم نہ کیا گیا، تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ یہ دو اور دو چار کی طرح کی بات سمجھ لیجئے۔ یہ وہ سنت اللہ ہے کہ جو چیز کسی آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر اس کو اس طریقے پر استعمال نہیں کیا جاتا تو وہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ نعمت خدا داد ہے۔ یہ جان لیجئے کہ یہ ہم نے اپنے زور بازو سے یہ مملکت قائم نہیں کی، جو بھی حالات و واقعات تھے قیام پاکستان کے وقت، جن کی بھی نگاہ ہے، جو سیاسی معاملات کا کچھ شعور رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند نہ اتنے بیدار تھے نہ اتنے منظم تھے کہ ہندوؤں کی اس خواہش کے علی رغم، اور اس وقت کی جو انگریز حکومت تھی لیبر گورنمنٹ، اس کی بھی مرضی کے خلاف وہ پاکستان حاصل کر سکتے۔ بلکہ قائد اعظم مرحوم نے جب کیبنٹ مشن پلان کی اسکیم کو تسلیم کر لیا تو ایک آزاد پاکستان کی طرف سے تو گویا کہ مطالبے سے وہ خود دستبردار ہو گئے تھے۔ وہ تو تین زونز کی ایک اسکیم تھی جو ہمیں مانگ لی تھی، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں زبردستی پاکستان دیا ہے، اس لیے کہ ہم نے نعرے لگائے تھے یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر فننظر کیف تعملون، لو اب ہم تمہیں دے رہے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا ہو۔ تمہارے یہ وعدے جو ہیں اور یہ تمہارے دعوے جو ہیں، یہ خلوص اور اخلاص پر مبنی تھے یا جھوٹ موٹ کا صرف منہ کا جھاگ تھا جو تم نے، یہ ہولی کا پھاگ تھا جو تم نے کھیلا ہے، یا اس کی کوئی حقیقت تھی؟ تو فننظر کیف تعملون، اب ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے۔ تو در حقیقت اللہ تعالی کی تقویم میں چونکہ یہ 20-25-30-40-50 سال زیادہ نہیں ہوتے، اس سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ صورتحال واقعتاً جو ہے وقتی طور پر، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ذرا کچھ جو بھی حالات ہیں بین الاقوامی، ان میں پاکستان کی کچھ اہمیت تسلیم کر لی گئی ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بدلتے ہوئے حالات ہوتے ہیں، یہ حکومتوں کی اسٹریٹجیز بدل جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی حادثہ ہو اور ڈیموکریٹس وہاں کوئی آ جائے برسر اقدار امریکہ میں، اور وہ بالکل دوسرے رخ پر چلنا شروع کر دیں۔ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ بندہ مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسے جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہم ڈسے گئے ہیں امریکہ کے ہاتھوں، لیکن یہ کہ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، وہ جدا موضوع ہو جائے گا۔ بین الاقوامی پالیسی ہماری اس وقت وہ ہماری بظاہر فیور میں جا رہی ہے، لیکن یہ کہ اصل استحکام ہوتا ہے وہ کہ جو داخلی استحکام ہو، ایک قوم کے اندر یا کسی ملک کے اندر رہنے والوں کے اندر ایک جذبہ ہو، اعتماد ہو، حکمران اس پر اعتماد کرتے ہوں، وہ حکمرانوں پر اعتماد کرتے ہوں۔ یہ جو ایک بنیاد مرسوس کی کیفیت ہوتی ہے کسی ملک کے رہنے والوں کی، یہ اگر ہو تو وہ بڑے سے بڑے خطرات سے نبردازما ہو جائے گی اور نبٹ لے گی، اور اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی کرائسس میں ہو سکتا ہے کہ بالکل بتاشے کی طرح کوئی ملک بیٹھ جائے۔ لہذا اس معاملے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس ملک میں ہم ملتوی نہیں کر سکتے ہیں اسلامی نظام کے نفاذ یا قیام کو۔ جو حضرات قرآن کانفرنسوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، سن 77 میں جب یہ مارشاء اللہ لگا ہے اور اس کے بعد ضیاء صاحب نے جو حکومت سنبھالی ہے، تو ہماری پہلی قرآن کانفرنس ہوئی تھی یہاں، اس کے فوراً بعد جو ہونی چاہیے تھی مارچ میں ملتوی ہو گئی تھی ملکی حالات کی وجہ سے۔ تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ضیاء صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع دیا ہے، بہت بڑا موقع دیا ہے، اور یہ اگر جرأت ایمانی سے کام لے کر اسلام کی تنفیذ کریں، لیکن وہ پیس میل نہیں، ہاف ہارٹڈ نہیں، ہاف ہارٹڈ اور پیس میل یہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کام جب بھی ہوگا ایک جرأت ایمانی کے ساتھ ہوگا، اور یہ ہوگا ایک کل کی حیثیت سے، ایک وحدت کی حیثیت سے۔ فرض کیجئے کہ اگر اس کرنے میں یہ قوم جو ہے، یہاں کے عوام جو ہے، وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور ان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، بہت بڑی قربانی دینے والے ہوں گے کہ انہوں نے اسلام کے لیے حکومت چھوڑی، کہ وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے اور اس ملک کا معاشرہ اور اس ملک کے عوام اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتنا بڑا چانس اللہ نے دیا ہے کہ اتنی بڑی سرخروئی وہ اللہ تعالیٰ کے حاصل کر لے۔ لیکن میں نے پچھلے سال علماء کنونشن کے موقع پر جا کر بڑی تکلیف کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہی ضیاء صاحب کو مخاطب کر کے کہ آپ نے بھی وہ وقت ضائع کر دیا ہے۔
جو غلطی ہماری پہلی قیادت سے ہوئی تھی، پاکستان جب بنا ہے تو فوراً جو جوش و خروش تھا اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، لٹے پٹے آئے تھے، اثر نو زندگی شروع کرنی تھی، کتنے لوگ تھے جو سوچتے تھے اب ہم کبھی چار پائیاں نہیں بنائیں گے، خام خواہ یہ ہم نے اتنا ساز و سامان جو فراہم کیا، ہمارا سب سے بڑا صوبہ پنجاب مغربی پاکستان کا، اور اس میں تو آبادی جس طرح تلپٹ ہوئی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، 20 دن میں 170 میل پیدل چل کر تو میں پہنچا ہوں پاکستان، اور نہ معلوم کتنے لوگ ایسے تھے۔ اس وقت جو جذبات تھے، اگر اس وقت فوری طور پر قیادت کوئی جرأت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اسلام کی تنفیذ کی طرف قدم اٹھا دیتی تو واقعہ یہ کہ نہ فرقے وارانہ اختلافات راستے میں آتے، وہ تو جوش و خروش کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ لیکن جب وہ وقت چلا گیا اور وہ جوش اور جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب معلوم ہوا کہ بڑا کٹھن ہے، کس کا اسلام، کون سا دین، کس کی شریعت، کس کو نافذ کرے، اور یہ مسائل جو ہے بالکل نہیں وہی غلطی، میں نے یہ کہا تھا علماء کنونشن میں کہ آپ نے دہرا دی ہے، وہ جوش اور خروش نظام مصطفیٰ تحریک کا جو جوش و خروش تھا، اس وقت جو کیفیت تھی، کوئی نہیں آ سکتا تھا لوگوں کے سامنے کوئی بھی عذر لے کر اور کوئی بھی بہانہ تراش کر کے اسلام یہاں نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کون مشیر تھے ہمارے صدر صاحب کے، جو ان کو روکے رہے ہیں اور ان کو مصلحتیں سجھاتے رہے ہیں اور آہستہ روی کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ خرام بلکہ ما خرام، آہستہ چلو بلکہ نہ چلو، اسی اس تعطل کے اندر وہ اصل جوش و خروش ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جب وہ ایک اقدام کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ فرقہ بندی وہ آ کر راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی۔ دو ہی تو کام کرنے چاہے اور کام کون سا کیا ہے ابھی تک، ایک حدود آرڈیننس تھا، وہ اس وجہ سے کہ یہ قطعیت کی سزا کے بارے میں بھی شیعہ حضرات کا اختلاف ہے، وہ بھی اس طریقے سے گویا کہ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ ایک زکوٰۃ آرڈیننس تھا، اس کی تو جو شکل بنی ہے وہ بہت ہی غلط بنی ہے، وہ تو در حقیقت لوگوں کو شیعہ بنانے کی ایک شکل بن گئی ہے کہ اگر شیعہ جو ہے وہ صرف یہ کہہ کر کہ میں شیعہ ہوں اتنا عشری ہوں، وہ اگر اپنی زکات بچا سکتا ہے تو جو کچھ ہمارے دین و ایمان کا حال ہے وہ کون نہیں جانتا، پیسے سے ہم اپنا دین و ایمان فروخت کرنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ معلوم کتنے لوگوں کو آپ صرف اس وجہ سے شیعہ بننے پر مجبور کر دیں گے کہ شیعہ ہونے کی صورت میں آپ اپنی رقم جو ہے بچا سکتے ہیں اور بینک سے واپس لے سکتے ہیں۔ یہ تو سب سے غلط صورت جو ہو سکتی تھی وہ اختیار کی گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اس چیز نے آ کر ایک اتنی بڑی رکاوٹ کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ تو اب اگر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے گئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے آگے ہتھیار ڈالنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں سے یہ خیال نکال دیں کہ یہاں اسلام ایک نظام مملکت کی حیثیت سے بالفعل آ سکتا ہے، اور اگر یہ آپ نکال دیں گے تو یہ مجھ سے سن لیجئے، پھر یہ خیال بھی دل سے نکال دیجئے کہ پاکستان ایک آزاد مسلمان ملک کی حیثیت سے برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے۔ لہذا ہمارے لیے یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا راستہ ہے کیا۔ اس میں بات کو سمجھانے کے لیے اور وقت کی کمی کے پیش نظر میں ایک مثال سامنے لا رہا ہوں جس سے آپ اچانک تو بہت چونک جائیں گے۔ ہمیں ایک سیکولر سٹیٹ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ سیکولر سٹیٹ کا کانسیپٹ کیا، جان لیجئے کہ یہ کانسیپٹ بھی یوں ہی نہیں ڈیولپ ہو گیا، بڑا وقت لگا ہے نوع انسانی کو اس تصور کے ڈیولپ کرنے میں۔ سیکولر سٹیٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جہاں تک انسان کے عقائد، عبادات اور اس کے جو فیملی، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کو ریاست کے دائرے سے علیحدہ کر دیا جائے، اس سے حکومت کا کوئی سروکار نہ ہو، یہ افراد کے حوالے کیا جائے کہ وہ جس طرح چاہیں اس کو طے کریں، حکومت اس میں دخل نہ دے۔ باقی جو اصل لا آف دی لینڈ ہے، اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، فوجداری قانون، دیوانی قانون، یہی ہے کہ جس پر وہ ملک کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس میں تو بیٹھ کر لوگ اپنی عددی اکثریت کے بل پر جو طے کر دیں گے وہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ ہے سیکولر سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ کہ جو دنیا میں جو مذاہب کے درمیان آویزش اور اختلافات اور اس کی وجہ سے قوموں کے اندر یکجہتی نہ پیدا ہو سکنے کا جو ایک مسئلہ رہا، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، اسی برصغیر ہند و پاک کی تاریخ میں یہی مسئلہ جسے اکبر اعظم کہا جاتا ہے، مغل اعظم اکبر کے سامنے آیا تھا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی کمزوری یہاں کے مذہبی اختلافات ہیں. اس نے اس کو حل کرنے کے لیے یقیناً پولیٹیکل جینیس تھا اکبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مذہبی اعتبار سے میرے نزدیک بدترین شخصیت اکبر کی ہے ہماری پوری ہندوستان کی تاریخ میں. اس کا دور جو ہے دین اسلام کے اعتبار سے سب سے زیادہ زوال اور اضمحلال اور غربت کا دور. بدا الاسلام غریبا مسیعود کما بدا فتوبا للغرباء، ہندوستان میں اسلام کی تاریخ میں اس اعتبار سے کلائمیکس جو ہے وہ اکبر کا دور ہے. لیکن سیاسی اعتبار سے وہ جینیس شخص تھا. اس نے اس کا حل کیا نکالا کہ تمام مذہبوں کو ہاون دستے میں ڈالو اور کوٹ پھٹک کر اس کا ایک معجون بناؤ تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے. یہ ایک حل تھا اس کے سامنے جو آیا. اور یہی ذہن میں رکھیے، اس دور میں گاندھی کا فلسفہ اور تلک کا فلسفہ یہی تھا. یہ وحدت ادیان کا فلسفہ جو ابھارا گیا اس صدی میں، اور یہ جو گاندھی جی اپنی پرارتھنا میں کچھ قرآن مجید بھی پڑھواتے تھے، کوئی نعت بھی ہو جاتی تھی، کوئی گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے، کوئی گرنتھ صاحب سے بھی کوئی پڑھ لیا گیا ہے، یہ سب وہی سکیم وہی ہے. وہی پولیٹیکل جینیس جو اکبر کی تھی وہی گاندھی کی تھی. لیکن یہ جان لیجئے یہ قابل عمل ثابت نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہے کہ دوسرا وہ ہے کہ جو یورپ نے اختیار کیا. یورپ نے یہ کیا کہ زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر دو، مذہب کے معاملے کو، حکومت، سیاست، نظم مملکت، جو اصل قانون ہے فوجداری دیوانی اس سے علیحدہ، اس سے حکومت کا کوئی سروکار نہیں، جو چاہو کرو، تمہارا اپنا معاملہ، تمہارا اپنا دین، مسجد میں جاؤ، مندر میں جاؤ، جہاں چاہو جاؤ. ہاں البتہ یہ جو معاملات ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہاں معاملہ جو ہے وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے ہوگا اور لوگ اپنی اکثریت سے جو طے کر دیں گے وہ ہو جائے گا. اس کانسیپٹ کو سامنے رکھیے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے صرف ایک پریکٹیکل راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تو ہے ہمارے ہاں مذہبی اختلافات فقہی، ان کو تو اس سطح پر لے آئیے جس پر ایک سیکولر سٹیٹ مذہب کو لے آتی ہے. عقائد کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، نکاح و طلاق کا معاملہ، اس سے بھی آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے. انگریز نے ہمارے ساتھ اور بھی رعایت کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ قانون وراثت بھی تم اپنے طور پر طے کر سکتے ہو. وہ آپشن دیا جاتا تھا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ انگریزی قانون کے تحت فیصلہ کرا لیں، چاہتے ہو تو رواج سے کرا لیں، چاہتے ہو تو شریعت سے کرا لیں. تین آپشنز. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تھے وہ باہمت لوگ جو کھڑے ہو کر عدالت میں کہتے تھے ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، رواج کا چاہیے. تو بہرحال یہ چیز بھی اس میں غور طلب ہو سکتی ہے کہ اس کو بھی ایڈ کر دیا جائے. ان چیزوں سے حکومت بالکل لا تعلق ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے اس کو جان لیجئے. ان معاملات میں اصل میں انسان کی حس جو ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے، احساس بہت نازک ہوتا ہے. اب مثلا روزے کا معاملہ ہے، روزہ کس وقت کھلے گا، چاہے 7-5 منٹ کا ہی فرق ہوتا ہے سنیوں اور شیعوں میں، لیکن اگر کسی کا یہ احساس ہو کہ صاحب ہمارا وقت روزہ جو ہے پہلے کھلوا دیا گیا تو ان کی تو محنت ختم ہوئی، وہ روزہ گیا. جون اور جولائی کے مہینے کی محنت کی ہوئی صبح سے لے کے شام تک کی، اگر قبل از وقت ان کے حساب سے وہ کھل گیا تو ان کے احساسات کتنے نازک ہوں گے اس کا آپ اندازہ کریے. اسی طرح شادی بیاہ کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے. ایک طلاق کا مقدمہ ہے، اس میں ایک فقہی رائے یہ ہے کہ طلاق جو ہے مغلظ ہو چکی ہے، رجوع کا کوئی امکان نہیں. ایک فقہی مسلک یہ کہ نہیں، یہ مغلظ نہیں ہے، رجوع ہو سکتا ہے یا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. ایک کے نزدیک حلالہ کے بغیر اگر رجوع کیا گیا تو اب یہ ساری حرام کاری ہے اور اولاد ہوگی تو وہ حرام کی ہوگی، اور دوسرے کے نزدیک وہ جائز ہے اور وہ حلال اولاد ہو رہی ہے. تو یہ اتنی دور تک معاملہ جاتا ہے ان فقہی چیزوں کا، اور اس کے اندر کسی پر بھی کوئی جبر کرنا جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہوگا. ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ 1400 برس میں ہمارے ہاں جو یہ فقہی مذاہب پیدا ہو گئے، ذہن میں رکھیے ان کے لیے لفظ مذہب ہے، اسی لیے میں وہ سیکولر سٹیٹ والی بات میں لایا ہوں، مذہب کو علیحدہ کر دو. تو مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب سلفی، اس کو مسلک سلفی عام طور پر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، یا مذہب جعفری، یہ جو ہمارے ہاں کے فقہی معاملات ہیں ان کو بالکل سٹیٹ جو ہے وہ اپنے دائرے سے علیحدہ کر دیں. اس کی عملی شکل کیا ہوگی وہ وہی ہوگی. ہمیں یورپ سے اگر ہم بہرحال جو تجربات ہوئے ہیں فائدہ اٹھائیں، وہاں آپ کو معلوم ہے آرگنائزیشن ہے چرچز کی، یہ چرچ فلاں ہے، اب اس کی آرگنائزیشن ہے، کون اس چرچ کو بلانگ کرتے ہیں وہ معین ہے، اس چرچ کا نظام وہ خود کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے، انداز سمجھیے میرا، اصل روح کو جانیے، جیسے ہمارے ہاں ایک وقت میں رجسٹریشن ہوئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی، ایسے ہی حکومت رجسٹریشن کرے یہاں جو فرقے ہیں مذہبی، معلوم ہو کہ کون کتنا ہے۔ کبھی کوئی کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے ہم تو 5 کروڑ ہیں، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے ہم 3 کروڑ ہیں، کچھ معلوم تو ہو۔ اول تو یہ کہ یہ بات سامنے آئے کہ کون ہے جو اپنے آپ کو ایک فرقے کی حیثیت سے رجسٹر کرانا چاہتا ہے، پہلے بات معین ہو، اس کو رجسٹر کرے حکومت۔ اور بات اگر اس طریقے سے ہونے لگے، میں اس کی تفاصیل میں جا رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، مثلا ایک فرقے کا ایک شخص ہے وہ مسجد بناتا ہے، یا 10 آدمی مل کر مسجد بناتے، اب طے ہو جائے کہ یہ مسجد اسی فرقے کی رہے گی، اس کے اوپر کوئی موب اپنا لے جا کر قبضہ کر لے، جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے کہ اس میں خنجر بھی چلتے ہیں اور لاٹیاں بھی چلتی ہیں، اور نہ صرف یہاں چلتی ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے، ہم نے جا کر انگلستان میں اسلام کو بدنام کیا ہے، یہ چیزیں تو ختم ہو جائیں گی۔ معلوم ہو کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے انہوں نے یہ اس مسلک کی مسجد بنائی ہے، اگرچہ میرا دل دکھ رہا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے، وہ آئیڈیل پوزیشن کے اعتبار سے تو مسجد اللہ کی ہونی چاہیے، کسی فرقے کی نہیں ہونی چاہیے، دین ہمارا ایک ہے، ملت ایک ہے، اس میں یہ فرقہ بندی کو تسلیم کرنا ہی غلط ہے۔ لیکن یہ کہ بالفعل جو ریئلزم ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت یہ چیزیں ہیں، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، بالفعل تو ہے، اور ان کا اگر کوئی عملی حل نہ نکالا جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ پورا پروسیس رکتا ہے اسلام کے نفاذ کا، پھر یہ ہے کہ اسلام کے نفاذ کا راستہ کھل جائے گا۔ تو میں ایک طرف تو یہ تجویز کر رہا ہوں کہ جو احوال شخصیہ ہوتے ہیں، ان کو احوال شخصیہ کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں، اور پرسنل لاء یہ ہمارا اس وقت کا ہے، پرسنل لاء میں عقائد بھی آ جائیں گے، یہ مذہبی معاملات عبادات آ جائیں گی، نکاح طلاق کے، جائیے جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہاں کا جو بھی بورڈ ہے، بورڈ بنے ہوئے ہوں، یہ حنفی بورڈ ہے، یہ جعفری بورڈ ہے، یہ اہل حدیث بورڈ ہے، حکومت انہیں ریکگنائز کرے، حکومت کو بھی کبھی کوئی معاملہ پوچھنا ہو تو ریفر کرے، اس مسلک کی روح سے اس معاملے میں کیا فیصلہ ہے، اس میں ان کے اہل علم ہی کی رائے کو وہ سامنے رکھے۔ اور بلکہ میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا علماء کنونشن میں کہ حکومت اگر کوئی امداد کرتی ہے دینی اداروں کی تو وہ بھی دیکھے کہ کس بورڈ کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں، ہماری ملک کی کتنی آبادی کس مسلک کی ہے، اسی کے حساب سے ان کی سرپرستی ہو، اسی کے حساب سے آخر ملک کے ریونیوز سے اگر کوئی گرانٹس ان کو دی جا رہی ہے تو اس میں بھی وہ تناسب برقرار رکھا جائے تاکہ کوئی ہارڈ برننگ نہ ہو، خامخواہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو انفلیٹ نہ کریں مختلف مصنوعی طریقوں سے، بلکہ ایک چیز ہو جو ریکگنائزڈ ہے اور اس کو اس سطح پر حکومت بھی تسلیم کرے، اور ان معاملات میں حکومت بھی ریفر کرے کہ جو معاملہ جس شخص سے متعلق ہو اس میں اس کے متعلقہ بورڈ جو بھی ہے اس مسلک کا فقہی کا، اس سے اس کے ریفر کر کے معاملہ طے کرا لیا جائے۔ تو یہ سیکولرائزیشن ہو جائے گی مذہب کی اس سطح پر کہ عبادات اور جو ذاتی معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اور اس میں میں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وراثت کا معاملہ بھی ایڈ کر دیجئے، تو یہ چیز تو ہو جائے اس طریقے سے کہ حکومت اس سے بالکل لا تعلق، یہ فرقوں کو اس سطح پر ریکگنائز کر کے ان معاملات میں ساری صورتحال جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی جائے، حکومت بھی انہی کی تائید کرے، حکومت انہیں سپورٹ کرے، حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے، اور ان معاملات کے اندر انہی کو آخری سند تسلیم کرے۔ البتہ اب آئیے جو اصل نظام مملکت ہے، اصل قومی زندگی کا دھارا ہے، وہ جو لا آف دی لینڈ ہے، جس کے میں نے عرض کیا کہ دو حصے ہیں سب سے بڑے، دیوانی قانون اور فوجداری قانون، یہ ہے کہ جو معاشرے کو منظم کرنے والی چیز ہے، عدل قائم رکھنے والی چیز ہے، امن و امان برقرار رکھنے والی چیز ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کی دست برد سے بچانے والی چیز ہے، تو یہ دست درازیاں جو ہے اس سے روکنے والی چیز، یہ ہے اصل دھارا ملکی زندگی کا۔ اس میں ہمیں ایک دوسرا انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس سطح پر اصل دلیلیں صرف دو ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سطح پر کسی فرقے کو بالکل ریکگنائز نہ کیا جائے کہ حنفیت کی بنیاد پر یہ معاملہ یوں ہوگا، نہیں، حنفیت جو ہے وہ سند نہیں ہے دین کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مالکیت سند نہیں ہے دین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ یہ سارے جو بھی جتنے فقہا ہیں، یہ ہمارا ایک کامن ہیریٹاج ہے،
یہ ہمارا مشترک علمی سرمایہ ہے. انسان کے تمدنی مسائل پر امام ابو حنیفہ نے، ان کے تلامذہ نے رحمہم اللہ غور کیا، مجلسیں منعقد کی، زندگیاں کھپائی ہیں، اپنی بہترین صلاحیتیں اور توانائیاں اس میں صرف کی ہیں. اسی میں امام شافعی لگے ہوئے ہیں، اسی میں امام مالک نے محنتیں کی ہیں، اور ان کے حلقے کے، ان کے تلامذہ اور ان کے مکتب فکر کے علماء نے، اسی طرح حنابلہ ہے، اور اسی طریقے سے جعفری فقہ جو ہے، یہ تمام فقہ جو ہے جب احوال شخصیہ میں انہیں کامل آزادی اور ان کے معاملات انہی کے بورڈوں کے حوالے، تاکہ اس میں عبادات اور شادی بیاہ کے حساس مسائل میں کسی پر جبر نہ ہو، جو اس کا فطری مسلک ہے اس کے مطابق پوری آزادی ان کو مل جائے کہ وہ اپنے معاملات کو طے کریں. لیکن یہاں کوئی دلیل سوائے کتاب و سنت کے نہ ہو، یہ وجہ کہ یہاں پر چونکہ حنفی اکثریت سے حنفی قانون نافذ کر لیا جائے، نہیں، اس لیے کہ اب تو ہمارے ہاں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے. اس وقت دنیا میں صرف ایک ملک ہے جس میں اسلامی فقہ نافذ ہے، صرف ایک ملک، اور وہ ہے سعودی عرب. اس میں فقہ حنبلی ہے، اس لیے کہ یہ جو مملکت قائم ہوئی تھی اس میں اصل میں ایک سیاسی طاقت اور ایک مذہبی طاقت، ان دونوں نے مل کر یہ حکومت قائم کی. شیخ محمد ابن عبد الوہاب ان کے جو اہل خاندان تھے، اور ادھر یہ ملک عبد العزیز ابن سعود، ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، حکومت قائم کرتے ہیں، اس میں جو مذہبی معاملات ہیں وہ تمہارے حوالے، سیاسی معاملات ہمارے حوالے. تو یہ تو ان کی ایک معاہدے کے تحت ایک چل رہی ہے بات، اور وہ بھی اب وہاں ختم ہو رہا ہے. وہاں مفتی اعظم کا عہدہ جو تھا وہ آل شیخ میں چل رہا تھا، جیسے کہ بادشاہت جو ہے وہ آل سعود میں چل رہی ہے، اسی طریقے سے مفتی اعظم اس مملکت سعودی کا وہ آل شیخ میں سے، لیکن وہ چیز بھی اب وہاں ختم ہو گئی، مفتی اعظم کا عہدہ ہی انہوں نے اڑا دیا. حالات کی تبدیلی کے ساتھ وہاں بھی بہت سا تغیر و تبدل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال وہ مملکت نہ اتنی بڑی ہے عددی اعتبار سے، وہاں آبادی زیادہ نہیں ہے، لہذا وہ ایک فقہ جو ہے اس کی تنفیذ کا نظام وہاں چل رہا ہے. ایسے ملکوں کے لیے یہ معاملہ جو ہے یہ آسان نہیں ہے، ممکن العمل نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اصل دلیل کیا ہے، کتاب و سنت. امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا ہے تو کتاب و سنت کی بنیاد پر کہا ہے، امام شافعی نے کچھ فرمایا ہے تو کتاب و سنت سے انہوں نے استنباط کیا. استنباط میں اختلاف ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، قانون ایک ہی ہے اور ایک ہی مقدمہ ہے، وہ بینچ میں تین جج ہیں، سارا انہوں نے سماعت کیا ہے، شہادتیں کامن ہیں، فائل ساری وہی ہے، لیکن یہ کہ قانون کی تعبیر میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے، اس کے اندر کوئی گھبرانے والی بات نہیں، کوئی بہت پریشان ہونے والی بات نہیں. لہذا اگر ہمارے ہاں کتاب و سنت کی تعبیرات میں کچھ اختلاف ہو گیا امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مستقل کوئی علیحدہ چیزیں بن گئی ہیں. جہاں تک عبادات وغیرہ کا معاملہ ہے، میرا جی تو نہیں چاہتا اس میں بھی، لیکن عملی طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی شکل یہی مناسب ہے کہ جب تک ہم کتاب اللہ کے ساتھ، حبل اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق پیدا نہ کر لیں، لوگوں کا قلبی اور ذہنی رشتہ اللہ کے دین کی جو اساسات ہیں ان کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو گوارا کیجئے کہ ان میدانوں میں اختلافات تسلیم، ریکگنائزڈ، اور اس میں ہر مسلک جو ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق اپنے معاملات کو چلا لے. لیکن یہ جو ہماری زندگی کا دوسرا گوشہ ہے، مین دھارا، جس میں دنیا اب سیکولر سٹیٹ میں، اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا، سیکولر سٹیٹ میں یہ اصل جو اجتماعی زندگی ہے یہ کسی بھی مذہبی قانون سے بالا تر ہے. اس میں تو صرف عددی اکثریت چلتی ہے، اگر 200 کا ہاؤس ہے اس میں سے 101 کی رائے آ گئی ہے، بس وہ بات ہو جائے گی، اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہوگا کسی اللہ کی کتاب کی طرف، کسی رسول کے فرمان کی طرف، کسی مذہبی انجنکشن کی طرف، کوئی ریفرنس نہیں. یہاں یہ ہوگا کہ گاڑی چلے گی اسی نہج پر. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، علامہ اقبال کے اس خیال سے مجھے بہت اتفاق ہے کہ اب جو اجتہاد ہوگا وہ تھرو پارلیمنٹ ہوگا. اب جو لوگ بھی ہیں کسی ملک کے اندر، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے اچھی طرح، ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اپنی آزاد مرضی سے مسلمان ہوا ہے. آپ نے زبردستی تلوار رکھ کر اس پر اسے مسلمان نہیں بنایا، اگر زبردستی کلمہ پڑھوایا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے فی الواقع، جب تک کہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے کلمہ نہیں پڑھا. اگرچہ مسلمان ہوتا کون ہے؟ جو اللہ تعالی کے سامنے سر جھکا دے، اپنی آزادی خود اپنے اختیار سے اس کے قدموں میں ڈال دے، وہ مسلمان ہے. لیکن بہرحال اس نے یہ کام بھی اپنی آزادی سے کیا ہے، اپنی اس فری ول کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا ہے تب وہ مسلمان ہوا، ورنہ تو یہ کہ سورج اور چاند یہ بھی مسلمان ہے، یہ جبری مسلمان. لہو اسلم من فی السماوات والارض طاعا و کرہا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. ایک ہندو کا بھی جو نظام جسمانی ہے وہ تو اللہ کے قانون طبیعی میں جکڑا ہوا ہے. مسلمان کون ہے اصل میں؟ جو اپنی آزادی سے اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے کہ میں تو تیری بندگی اختیار کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہی معاملہ آپ کلیکٹو لیول پر لائیے. اگر کلیکٹو لیول پر یہ ول موجود نہیں ہے، اگرچہ اسلامی ریاست تو یہی ہے کہ اس میں اللہ کے تابع ہونا ہے، لیکن تابع ہونے کے لیے اس ملک میں اس معاشرے کے اندر وہ لوگوں کی کلیکٹو ول جب تک استعمال نہیں ہوگی، جبر سے تو آپ کسی کے اوپر چھری رکھ کر تو آپ کسی مسلمان کو جس طریقے سے کلمہ گو نہیں بنا سکتے کسی غیر مسلم کو، اسی طرح کسی معاشرے کو جبریہ جو ہے وہ لانا وہ تو جبر ہے. جب تک جبر رہے گا وہ جبر قائم رہے گا، جیسے ہی وہ ختم ہوا وہ معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا. تو ایک کلیکٹو ول پیدا کرنی ہے اس معاشرے میں، اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا یہی کام ہے اصل میں علماء کا، یہی کام ہے خادمان دین و ملت کا. وہ اس کلیکٹو ول کو پیدا کریں، وہ ارادہ پیدا کریں، لوگوں کے اندر دین کا ایک شعور پیدا کریں، لوگوں میں مسلمان جینے اور مسلمان مرنے کا ارادہ پیدا کریں. یہ ارادہ پیدا کرنا یہ ہے اصل بات. اسمبلیوں میں جا کر رائے دینا جو ہے یہ اس کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. یہ تو پپٹس ہوتے ہیں کسی جمہوری نظام میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ووٹرز کو کہ ان کا کدھر اشارہ ہے، مجھے پھر جانا ہے ان کے پاس ووٹ مانگنا ہے. لہذا وہ اپنی آزاد رائے وہاں پر استعمال ہی نہیں کرتے، وہ تو دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کیا ہے اور ہمارے ووٹرز کی خواہش کیا ہے، اور اس کے تحت ان کے ووٹس ہوتے ہیں. تو بہرحال مجھے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، میرا تو اختلاف ہے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام کا کام ہو سکتا ہے صرف اسمبلی میں جا کر. ٹھیک ہے، انہوں نے کوششیں کی ہے، کر دیکھی ہے، نتائج ان کے سامنے آ گئے. مفتی محمود اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر بن کے بھی دیکھ آئے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، کون سا بڑا انقلاب اس کے ذریعے سے آ گیا اور کون سے حالات کے رخ کو وہ بدل سکے. اصل چیز کیا ہے کہ جو دین کے خادم ہیں اور جو واقعتاً اسلام کو چاہتے ہیں کہ اس کا بول بالا ہو، ان کے کرنے کے کام دو ہیں: لوگوں میں یہ ارادہ پیدا کریں کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے مطیع بن کر زندگی بسر کریں گے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ کلیکٹو ول پیدا کرنا یہ خادمان دین اور خادمان ملت کا کام ہے، علماء کا کام ہے. اور ان میں شعور پیدا کرنا کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے. کوئی آ کر مداری جو ہے انہیں کسی غلط راستے پر نہ لے جائے، کوئی ان کو صحیح دین کی بجائے کسی غلط ورشن کی طرف ان کا رخ نہ موڑ دے. تو شعور بھی ہو اور جذبہ بھی ہو، یہ تو کرنے کا کام ہے خادمان دین کا، علماء کا. باقی یہ ہے کہ گاڑی تو چلے گی وہی، اس پارلیمنٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں معاملہ طے پائے گا. وہ اس کلیکٹو ول کے مظہر بن کر آئے ہیں، وہ نمائندے بن کر آئے ہیں اس قوم کے اندر. جو بھی بہتر سے بہتر نظام آپ بنائیں نمائندگی کا، لیکن وہ قوم کی کلیکٹو ول کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں. اختیار جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، جیسے ابو جہل کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے. وہ اپنے اختیار سے وہ کافر رہنا طے کر رہا ہے، اور اپنے اختیار سے عمر فاروق اسلام لانا طے کر رہے ہیں. اسی طرح وہ کلیکٹو ول جو ہے کسی معاشرے کے لوگوں کی، وہ ایکسپریس ہوگی کہاں؟ آج کے دور میں جو بھی ادارہ آپ کا وجود میں آئے، اسے نام آپ کوئی بھی کہہ لیں، وہ ادارہ جو ہے اس میں ہوگا اصل معاملہ کہ کیا چیز اسلام ہے کیا چیز اسلام نہیں ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک دوسری تلوار لٹکی رہے گی اور وہ کورٹ کی ہے. فرض کیجئے کہ وہ ادارہ طے کرتا ہے غلط، قرآن مجید کس کسی نص کے خلاف جاتا ہے، تو عدالت موجود ہے، جائیے، اور دستور میں یہ طے شدہ ہے کہ کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی جو کتاب و سنت کے منافی ہو، لہذا وہاں جائیے اور کنڈا کھٹکھٹائیے. تو یہ پروسیس جو ہے اصل میں، اور اس میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. ہمارے ہاں اس وقت دو انتہائے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جو معاملہ طے ہوا ہے اول دن سے وہ انتہاؤں کا نہیں ہے، بڑا معتدل اور بہت صحیح طے ہوا ہے. وہ انتہائے کیا ہے؟ ایک انتہا تو وہ لوگ ہیں جو تمام احادیث کے ذخیرے کو اور پوری سنت کو جو ہے وہ کاٹ کے پھینک دینا چاہتے ہیں، بس قرآن ہی قرآن. پرویز صاحب ہمارے ہاں بہت بڑے نمائندے ہیں اس کے، ان کا اثر و نفوذ بھی ہے. ایک شخص کو 50 برس ہو گئے کام کرتے ہوئے، 40 برس بلکہ 50 برس سے اس کا رسالہ نکل رہا ہے، سرکاری حیثیت تھی، وہ ڈپٹی سیکرٹری یا کوئی جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے سے حکومت پاکستان سے وہ مستعفی ہوئے، وہ ریٹائر ہوئے تھے، لہذا ان کا اثر و رسوخ بہت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ جو ہمارے آئلی قوانین ہیں اس کے اصل مصنف وہی ہیں، واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کا نقطہ نظر اور پچھلے دنوں جو اخبارات میں خطوط آئے ہیں، یہ اپوسٹیسی کے بارے میں بھی، قتل مرتد، اسی طریقے سے رجم کے بارے میں، اور بہت سے خطوط جو ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں، مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، اب کس کس مسئلے کو آدمی لے، انہوں نے تو چاروں طرف مسئلہ جو ہے پھیلا دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ طبقہ موجود ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اس کی خاصی تعداد ہے کہ جو سنت کو بھی کاٹ دینا چاہتے ہیں، صرف کتاب اللہ پر رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک انتہا ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان اتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت بھی ہے تو وہ یہی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو ایک انتہا تو یہ ہے کہ وہ صرف کتاب اللہ کو چاہتے ہیں، سنت سے بھی چاہتے ہیں کہ چھٹکارا مل جائے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ ایک فرقے کو، کہ یہ فرقے حنفی ہے، بس یہی جو کی توں لا کر نافذ کی جائے، یہ ناقابل عمل ہے، نہ ہونے والی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں جان رہا اس بات کو کہ اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے وہ در حقیقت تنفیذ اسلام کے عمل کو مؤخر کر رہے ہیں اس ملک میں۔ وہ قانون جو آج سے 300 برس پہلے آخری بار مرتب ہوا تھا، زمانے کے اندر عظیم فرق و تفاوت واقع ہو چکا ہے، وقت کے دریا میں نہ معلوم کتنا پانی بہ گیا ہے، اب کیسے آپ جیسے کہ ویسے وہ فتاوائے عالمگیری جو ہے ان کو لا کر آپ نافذ کر دیں گے، ناممکن العمل ہے۔ صرف یہ کہ عوام میں تقریر کرنی ہو تو ٹھیک ہے، اس سے آپ نعرہ لگوا لیں گے اپنے لیے، لیکن یہ کہ خلوص کے ساتھ اگر یہ خیال ہو کہ اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ دوسری انتہا ہے جو ناممکن العمل ہے۔ درمیانی شکل کیا، کتاب اللہ ہے و سنت رسول ہی، اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلے دن سے یہی چیز ہمارے ہاتھ ہے، یہ بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں جب سوچ رہا تھا تو مجھے بڑا احساس ہوا ہے اس کا کہ پہلی اینٹ اگر کہیں غلط پڑ گئی ہوتی تو واقعہ یہ ہے کہ اس کو پھر درست کرانا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کہیں وہاں جو پہلی مرتبہ ہمارا دستوری ڈھانچہ بن رہا تھا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تمام ان خاکوں کے اندر جوں کی توں لا کر رکھی جاتی رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عملی تو یہ تھی نہیں، یہ تو تبرکن ہی تھی نا۔ اگر قرارداد مقاصد تھی تو تبرکن تھی، بھٹو صاحب کا کیا بگڑتا تھا اگر لکھی رہے؟ تبرکن ہے تو تبرکن تو وہ بھی کسی بھی محفل کا افتتاح جو ہے تلاوت قرآن پاک سے کروا سکتے ہیں، کوئی سے فرق واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو دفعہ تھی یہ بھی آپریٹو نہیں تھی، ڈائریکٹو پرنسپل میں تھی، لہذا کچھ زیادہ انہوں نے اس کو تفصیل سے سوچا نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی پابندی جو ہے وہ آ رہی ہے، دین کے تصور کو معین کرنے والی یہ دفعہ ہے جو چل رہی ہے۔ ورنہ یہ کہ شاید اس کے بارے میں لوگ غور کرتے کہ یہ ہم نے کتنی بڑی مصیبت سنت رسول کی اپنے اوپر عائد کر لی ہے، صرف کتاب اللہ ہوتی تو بڑی چھٹی تھی۔ نماز قائم کرو ٹھیک ہے، لیکن نماز قائم کرنے کا مفہوم کیا ہے یہ ہم معین کریں گے؟ سنت رسول سے تو وہ طے نہیں ہوگا۔ لہذا جب یہ کھلی چھٹی ملتی ہو انسان کو، آپ سوچئے، تو پھر تو یہ ہے کہ نظام کی تشکیل ناممکن، وہ مستقل آزادی ہو جائے گی۔ تو چونکہ یہ آپریٹو کلاوز میں نہیں آ رہا تھا، صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھا، لہذا لوگوں نے زیادہ اس پر شاید غور نہیں کیا، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہی دفعہ ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے، وہی ہے جو ہر مسودہ دستور سے آگے منتقل ہو گئی۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں، یہ بالکل ترجمانی ہے اس آیہ مبارکہ کی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تمہاری ایک حد ہے، تمہارا غور و فکر، تمہاری اپنی سوچ و بچار، تمہاری اپنی پسند و ناپسند، تمہارا اپنا قیل و قال، تمہارے اپنے فلسفے، سب اپنی جگہ، لیکن ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ جہاں اللہ کی کتاب کی کوئی واضح نص آ گئی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی چیز معین کر دی، بس اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور یہی چیز ہے جو ہمارے دستور میں چلی آ رہی ہے۔ تو اب اگر واقعتاً نیت ہو اور ارادہ ہو، اس کے لیے بھی جرات ایمانی کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی یہی ڈرتا رہے کہ اس ملک میں تو عظیم اکثریت حنفیوں کی، اب میں کیسے کہہ دوں کہ حنفیت جو ہے وہی آخری چیز نہیں ہوگی، تو یہاں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس راہ میں ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی بڑی جرت اور ہمت کی ضرورت ہے. یہاں اگر یہ خیال رہے کہ عورتیں میرے سر کو آ جائیں گی اگر اسلام کا نظام جو ہے اس کو ہم لے آئے, دیکھیے کتنا بڑا چور ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم نے وہ عدالتیں قائم کی کہ شریعت کے کورٹ بینچز ہیں اور جائیں اور وہاں پر معاملات طے کروائیں کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, اور اس میں ہم آئلی قوانین لے جانے کے لیے تیار نہیں. کیا مانی کہ ہمارے دلوں میں چور ہے؟ وجہ یہی ہے وہ اس وقت پرویز صاحب کا داؤ نہیں چلا, کامیاب نہیں ہوئے. اس وقت اللہ تعالی رحمتیں نازل فرمائے ان پر جنہوں نے وہ پہلا مسودہ بنایا تھا اور کتاب کے ساتھ سنت بھی موجود تھی. اگر تو صرف کتاب اللہ ہوتی تو کورٹ کھلی تھی, پھر تو پرویز صاحب جتنا چاہتا فلسفہ اپنا بگاڑ لیتے جا کر, لیکن کرے کیا, وہاں پر رکاوٹ پڑی ہوئی ہے کہ سنت بھی ہے. اب دین کا نظام جو ہے عملاً وہ بنتا ہے سنت سے, اور سنت رسول کو اگر سامنے رکھیں تو پھر تو آئلی نظام جو ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکتا. آئلی نظام تو پھر دوسرا ہی بنے گا. مردوں اور عورتوں کے نظام بالکل جدا ہوں گے. مردوں کا دائرہ کار اور ہوگا, عورتوں کا دائرہ کار ہوگا. یہ دفتروں میں اور شانہ بشانہ کام کرنے کا جو ہے, میرے اس ٹی وی پروگرام کے بارے میں بھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں اس طرح کے چٹکلے کہ وہاں جو ہے آڈینس اس میں خواتین نہیں ہوتی تو کیا خواتین کو دین کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ وہاں آیا تھا جب معاملہ طے ہو رہا تھا. میں نے کہا تھا کہ یا تو یہاں خواتین آئیں گی تو برقعے میں آئیں گی, اور ورنہ پھر خواتین نہیں آئیں گی. اور وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے برقع وغیرہ جو ہے وہ تو ہم نہیں لا سکتے یہاں, لیکن یہ کہ اگر یہی آپ کی ضد ہے تو بہرحال خواتین نہیں آئیں گی. لیکن اس میں رکاوٹ کہاں ہو گئی؟ خواتین دیکھ تو نہیں ہے اس پروگرام کو. جو بھی استفادہ ہے وہ تو ہو رہا ہے. کیا استفادہ صرف وہی لوگ کر رہے ہیں جو وہاں پر 8-10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے در حقیقت نشوز ہے, بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول سے. وہ ہمارے دلوں کے اندر چور تو وہ ہے, زمانے کے سے مرعوبیت ہے, تہذیب حاضر جو ہے اس سے اس طریقے سے مرعوب ہوئے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک راستہ ہے, جا ہی جاس. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے, میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز طے شدہ ہے, کتاب و سنت. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ نہ تو صرف قرآن کا معاملہ ہوا, سنت اس میں ایڈ ہو گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی حنفیت مالکیت کا ذکر بھی نہیں آیا, بلکہ معاملہ جو معتدل ہونا چاہیے تھا وہی ہے. تو میں نے اپنی ان گفتگووں میں جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں وہ جان لیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں نظری اعتبار سے بات بڑی صحیح چل رہی ہے, اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. نظری اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہمارے دستور میں جو بھی کبھی ڈھانچہ بنا ہے, خاکہ بنا ہے, طے شدہ ہے قرارداد مقاصد میں. حاکمیت حقیقی صرف اللہ کی. اس کے بعد جو دستوری جو سب سے اہم دفعہ ہے وہ بھی طے شدہ ہے, اگرچہ وہ آپریٹو پرنسپل ابھی ڈائریکٹو پرنسپلز میں ہے, پوری طریقے سے آپریٹو پرنسپلز میں نہیں آئی. اگر وہ آپریٹو ہو جائے کلاوز ہمارے ہاں تو دستوری اعتبار سے جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے گا بتمام و کمال. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اس معاملے میں کس کے پاس ہوگا اختیار فیصلہ کرنے کا کہ یہ قرآن اور سنت کے منافی ہے یا نہیں؟ اس پر بھی صحیح رخ ہم نے اختیار کیا کہ یہ عدالت کا معاملہ ہے. اس میں صرف یہ فرق کیا ہم نے کہ وہ علیحدہ بینچ بنائے ہیں, حالانکہ یہ ایک ہی عدالت ہونی چاہیے. یہ ڈائیکوٹمی جو ہے یہ درست نہیں ہے, جدا کرنا صحیح نہیں ہے. اب وہی ہوا ہے کہ شریعت کورٹ نے پشاور میں ایک فیصلہ دیا, سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ نہیں ان کی جورسڈکشن ہی میں شامل نہیں تھا, اور یہ آئلی قوانین کے بارے میں معاملہ ہوا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے وہ کورٹ ایک ہی ہو, اس کو ان کے لیے ایکسپرٹ دے دیے جائیں, ان کو ایڈوائزرز دے دیے جائیں, علماء کی خدمات ان کے لیے فراہم کر دی جائیں, بہترین سے بہترین دماغ رکھنے والے علماء موجود ہیں, وہ ان کو ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ڈول نظام بنایا عدالت کا یہ صحیح نہیں. رخ صحیح ہے, اس میں تھوڑی سی ترمیم یہ ہو کہ یہ ایک ہی ہو, اور یہ کہ فیصلہ ایک جرات ایمانی کے ساتھ اس کو ایک دم لائیے آپریٹو کلاز. یہ ہے بڑی جرات کا معاملہ. اس میں اگر آپ نے یہ پیس میل چلے تو نہ معلوم وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, ڈیمیج جو ہے وہ ہو رہا ہے, لوگ مایوس ہو رہے ہیں, اسلام سے بھی مایوس ہو رہے ہیں. وہ جو آس پاس کے خوشامدیوں کا حلقہ ہے اسی سے رائے نہیں بنانی چاہیے کہ ماں تو ہمیشہ بتاتے آئے, سب کو بتاتے آئے. بھٹو جیسا عوامی آدمی دھوکا کھا گیا اپنے ان قریب کے لوگوں سے جو اسے بتاتے رہے کہ سب کچھ سب اچھا ہے, اور تمہاری تو جو قیادت ہے اور تمہاری سیاست جو ہے اس پر تو قوم مر مٹ رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سارے مغالطے ہوتے ہیں. حالات کا صحیح جائزہ لینا چاہیے, فیصلہ کرنا چاہیے صحیح طریقے سے غور کرتے ہوئے, تو اس معاملے میں اگر تو ارادہ ہے کہ یہاں اسلام لانا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ میرے نزدیک یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے آپشن کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے، وی ہیو نتھنگ ایلس ٹو فال بیک اپون، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی نسلی قومیت ہماری نہیں جو ہمیں تھام لے، کوئی لسانی قومیت ہماری نہیں جو ہمیں سہارا دے دے، کوئی وطنی قومیت کا جذبہ ان 35 برسوں میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں وہ وطنی قومیت کا جذبہ، اس کی نفی پر آپ نے ملک بنایا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، کیسے یہاں وہ وطنی محبت پیدا ہو جائے گی؟ وطنی جذبہ، وطنیت ایک بت کی حیثیت سے یہاں نہیں آئے گا. تو ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے، جو بھی خلوص اور اخلاص رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، اور عامۃ المسلمین کے ساتھ، اس کا کام یہ ہے کہ یہ صحیح طرز فکر اگر محسوس ہو اس کو آگے پھیلائے، آگے پہنچائے، ذمہ دار لوگوں تک پہنچائے. اسلام یہاں آنا چاہیے، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اسلام کی تنفیذ کے لیے اگر کہیں رکاوٹ یہ نظر آ رہی ہو تو یہ ایک حل ہے. آخر میں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، میں نے پچھلے سال اصل میں کچھ یہ باتیں مسجد شہداء کی ایک تقریر میں کی تھیں، اور ہمارے بھائی جمیل الرحمان صاحب نے وہ ٹیپ سے اتار کر میثاق میں شائع کی تھی. ہمارے ہاں تو لوگ پتہ نہیں سنجیدگی سے غور کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، اصل میں اپنے اپنے سیاسی موقف ہیں، سیاسی گروہ بندیاں ہیں، ہر بات کو وہ اسی عینک سے دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ ہماری سیاسی گروہ بندی اور ہماری جماعتی جو بھی ہمارا تشخص ہے اور ہماری جو مصلحت ہے اس کے اعتبار سے کس جگہ ہے. وہ عینکیں جو ہیں وہ رنگا رنگ عینکیں ہیں، وہ مولانا نورانی میاں کی کوئی اور عینک ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، اور مفتی محمود صاحب مرحوم و مغفور ان کی اپنی ایک عینک تھی، جماعت اسلامی کی اپنی ایک عینک ہے، وہ تو اس سے دیکھیں گے. لہذا وہ پتہ نہیں اس ملک میں تو کسی نے میری ان گزارشات پر سنجیدگی سے غور بھی کیا کہ نہیں کیا. لیکن ہمارے وہ ہندوستانی مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو لٹوایا اس ملک کو بنانے کے لیے، جنہوں نے اپنے لیے جو ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا کچھ ہوگا ہمارے ساتھ ہندوستان میں، لیکن انہوں نے پاکستان بنوایا. پاکستان کے اکثریتی صوبوں کے لوگ سوائے بنگال کے باقی ہر جگہ سوئے ہوئے تھے. نہ یہ ہمارا سرحد جو ہے وہ پاکستان کے لیے، وہ آخری وقت میں آ کر ہلچل ہوئی ہے، ریفرنڈم آپ نے جیت لیا ہے لیکن وزارت اس وقت بھی کانگریس کی تھی. اور یہ آپ کا جو ہے اصل پاکستان تو اب پنجاب ہے، اور اس پنجاب میں آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ رہی ہے. تو جو بنانے والے تھے ان کی قربانیاں ہیں اصل میں کہ جس سے ہم نے یہ تمتو کیا ہے اور اپنی دنیا بنائی ہے. ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غور کرتے رہتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں، ان کے دل دھڑکتے ہیں، کبھی اندیشے کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کبھی کوئی اچھی خبر سنتے ہیں تو مسرت سے ان کے دل دھڑکتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کی بات پہنچی، مولانا منظور نعمانی صاحب جو مدیر الفرقان ہیں لکھنؤ کے، اور انہیں بھی پرچہ نکالتے ہوئے 50 برس ہونے کو آئے، بلکہ ہو چکے 37 یا 31 32 سے ان کا بھی پرچہ چل رہا ہے. انہوں نے مجھے خط لکھا کہ واقعتاً یہ جو فارمولا تم نے پیش کیا ہے اس کے سوا چارہ کار کوئی نہیں ہے، اگر کرنا ہے تو یہی ایک راستہ ہے کہ جہاں تک پرسنل لا کا معاملہ ہے، مذہبی اور اعتقادی اور تعبدی امور اور شادی بیاہ کے معاملات، حکومت اس سے بالکل علیحدہ ہو جائے، سیکولرائز کر دیجئے اس اعتبار سے کہ یہ جو مذاہب فقہیہ ہیں یہ علیحدہ علیحدہ بورڈ بنائیے، رجسٹریشن ہو اور حکومت ان کو ریکگنائز کرے اور انہی کے حوالے کرے، انہی کے ایکسپرٹ اوپینین سے ان کے فرقے کے لوگوں کے معاملات طے کرے. بلکہ میں ایک راز کی بات آپ کو بتا دوں، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ زکوٰۃ کو بھی اگر ان کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ ایک ہمارے ہاں علمی بحث ہے کہ آیا یہ عبادت ہے یا معاملہ ہے. ایک کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ایک مالی معاملہ ہے، اسلامی ریاست کا ٹیکسیشن کا معاملہ ہے، لیکن واقعہ یہ کہ پلڑا بھاری ہے ان کی رائے کا، یہ عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، یہ ٹیکس کی طرح کا ٹیکس نہیں ہے، لہذا عبادات کی فہرست میں اس کو شامل کر کے دے دیجئے. آخر کہاں جائے گی وہ زکوٰۃ؟ آپ ان بورڈز کو کنٹرول کیجئے، آپ بینکوں کو کنٹرول کرتے تو کیا بورڈوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ان کی آمد و خرچ کا حساب دیکھیے، اگر وہ اپنے اپنے نظام کے تحت اس کو ویلفیئر کے کاموں پر صرف کرتے ہیں تو آخر کہیں اور نہیں جائے گا، اسی ملک میں رہے گا وہ روپیہ جو ہے صرف ہوگا. تو زکوٰۃ کے مسئلے کا بھی بہترین حل یہ کہ اس کو حکومت کے دائرے سے نکال کر اس کو بھی سیکولرائز کر دیجئے اور دے دیجئے فرقوں کو کہ وہ مذہبی سطح پر اپنے اپنے معاملات طے کر لیں. لیکن قانون فوجداری اور قانون دیوانی جو لا آف دی لینڈ ہے اس میں شریعت کو نافذ کیجئے، اور وہاں دو ہی چیزیں ہیں کہ جو بنیاد ہوں گی، کتاب اللہ و سنت رسول ہی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.